اپنے پیارے بندوں کو بھی آزمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مجتبیٰ و مصطفیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی ذات کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی آزمایا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، طرح طرح کی آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، نمرود کی اس آگ کا امتحان بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیش آیا، اس وقت بھی جیسے بولتے ہیں الصبر فی یا عند اول صدمہ، یعنی جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت انسان کو پہلے پیش آتی ہے تو اس وقت وہ کس درجے کا اس صدمے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ بعد میں تو صبر سب کو آتا ہے، بعد میں تو سب لوگ صبر کرتے ہیں، لیکن اول مرحلے میں کوئی پریشانی آ گئی، آپ اس پریشانی کے عین وقت میں اس کو آزمایا جاتا ہے۔ بعد میں تو انسان سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے، اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو بعد میں صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو بعد میں وہ بھی اس کے صبر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن اس عین وقت پر جب کہ وہ آزمائش اس پر ڈالی گئی، اس وقت اس کا رد عمل کیسا رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اس آگ کو بجھا دیں گے، آپ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ خود آئے ہو یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی اپنی طرف سے مدد کی چاہیے پیشکش کرتے ہو یا اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کر کے بھیجے گئے ہو، کہا میں خود آیا ہوں، کہا مجھے ضرورت نہیں، کس وقت ضرورت نہیں، کہ آسان بات تو آسان ہے لیکن ایک انسان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس وقت ایمان اور توحید کو مضبوط رکھنا کہ آگ میں جانا پسند ہے لیکن شرک پسند نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد، غیر اللہ کی طرف التفات کرنا، اللہ کے سوا دوسروں کی طرف التفات کرنا یہ پسند نہیں ہے، اس پر آگ میں جانا پسند ہے۔ ایمان کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو درجہ دیا گیا خلیل اللہ تو ایسے ویسے نہیں دیا گیا کہ اس درجے کے ایمان پر ان کو پرکھا گیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ دار الابتلاء ہے، اور یہ ابتلاء انسان جب تک اس دنیا میں ہے اس کو آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ اب جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے، جس نے بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جتنی تکلیفیں یا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی پیغمبر کو نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا ہی اونچا تھا۔ تو ان آزمائشوں میں اور ان ابتلاءات میں اب اللہ تعالیٰ دیکھنے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس میں استقامت، کون اس امتحان کی گھڑیوں میں کون مستقیم رہتا۔ قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا، طالوت اور جالوت کا۔ طالوت علیہ السلام لشکر لے کر چلے، کام تو بہت شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے بہت ہیں، سوڈا واٹر جوش بھی بڑا ہوتا، لیکن جو مقصود ہے اس لیے حدیث میں آیا ہے احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ جل شانہ کے ہاں وہی عمل بہتر ہے جس پر دوام ہو اگرچہ وہ کام ہی ہو۔ تو طالوت علیہ السلام ایک لشکر لے کر چلے تو بہت لوگ چلے چلے ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ گرمیوں کا زمانہ تھا اور ریگستانوں میں چلنا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، کھانے کی کمی ہے، تو جتنا یہ لشکر آگے بڑھتا گیا اتنے لوگ پیچھے ہٹتے گئے، یہ لشکر کم ہوتا چلا گیا۔ کوئی دس قدم چلا، کوئی ایک میل چلا، کوئی دس میل چلا، کوئی سو میل چلا، اور یہ چھوٹتے گئے اس کاروان سے۔ اب پیاس کی تپش اور بھوک نے بہت ستایا، تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے، دریا آنے والا، لیکن اس کو ہم کو پار کرنا ہے، لیکن یاد رکھو اس میں سے پانی نہیں پینا، ہاں اگر مجبوری ہے تو ایک چلو پانی۔ بہت لوگ پہلے ہی کاروان کو چھوڑ گئے تھے، کچھ لوگ وہاں تک پہنچے لیکن ان سے رہا نہیں گیا اور خوب پانی سیر ہو کر پیا، اور اس کے آگے وہ چل نہیں سکے۔ بس چند لوگ جو تھے جنہوں نے وہ صبر آزما کام کہ ایک چلو پانی لے کر ایسی پیاس کو برداشت کیا، اور پھر وہ روایتوں میں آتے ہیں کہ وہ پھر جو ہزاروں کا جو مجمع تھا 313 رہ گئے، جو آخر وقت تک ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ یہی انسان کی زندگی میں، یہ انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے، کہ انسان کو وقتاً فوقتاً مختلف قسم کو ایک ہو ایک قسم سے ایک ہو ایک قسم سے. وقتاً فوقتاً مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا. اب ان آزمائشوں میں، ان فتنوں میں، ان تکلیفات میں یا شدائد میں کتنے لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنے یہ سفر چھوڑ دیتے ہیں؟ جو سفر شروع کیا تھا، سفر شروع کیا تھا لیکن بھول گئے اپنے سفر کو، منزل کو بھی بھول گئے. بہت ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے منزل ہی نہیں، زندگی گزار رہے ہیں منزل سامنے نہیں، معلوم ہی نہیں کہاں جانا، راستہ معلوم نہیں، منزل بھی معلوم نہیں، مقصد بھی معلوم نہیں. پھر کیا انسان ہوا؟ کوئی انسان ایسا بھی انسان ہوا جس کو منزل بھی معلوم نہیں؟ اسی لیے قرآن کریم نے سمجھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، خود للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، فرمایا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی اگر تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تم کو راستہ معلوم نہیں ہے، تم کو اپنی منزل معلوم نہیں ہے، تم نے ہم کو اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے، تو جاننے والوں سے پوچھو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کیوں؟ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے. جو ایک شخص جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا ہے، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ برابر ہو سکتے؟ ایک شخص جاننے والا ہے اور دوسرا شخص نہ جاننے والا ہے، ایک شخص عالم ہے ایک شخص جاہل ہے، تو ایک جاہل اور عالم ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک عارف باللہ اور ایک جاہل پورا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے راستہ، آپ کو منزل معلوم نہیں ہے، تو جاننے والوں سے پوچھو. تو ایک کثیر تعداد انسانیت میں آج کل ایسی ہے جن کو منزل کی خبر بھی نہیں. آخر ہماری منزل کہاں ہے؟ اور اس کو جاننے کا راستہ کون سا ہے، کون سا طریقہ ہے، اس کی بھی خبر نہیں. اور دوسرے لوگ، کچھ چند لوگ ایک منزل طے کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں ایک منزل، تو تھوڑی دیر کے لیے متعین کر دی، پھر بول گئے، استقامت نہیں رہی. بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں ہمت اور استقامت، اسی لیے جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک شخص ان کی خانقاہ میں آ گیا. اب یہ خانقاہ کا لفظ بھی آج کل کچھ عجیب لگتا ہے کہ جہاں چرس پیا جاتا ہو، جہاں شریعت کے خلاف کچھ کام ہو، اسی کو خانقاہ بولتے ہیں. خانقاہ اس چیز کا نام نہیں، خانقاہ جہاں کوئی جاننے والا ہے، جہاں کوئی جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ عارف باللہ ہے، اللہ جل شانہ کو جاننے والا ہے، اس کے طریقے کو کوئی جاننے والا ہے. وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی نہ جاننے والا اس کے پاس آتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اس میں سے جان پہچان ہو جائے، تو اس کی صحبت میں اس گھر سے رہتا کہ مجھے، جیسے بولتے ہیں بزرگوں کے مشہور یہ قول ہے کہ ہمارا کیا ہے کہ بندوں کو اپنے مولا سے ملانا، ہمارا کام کیا ہے بندوں کو اپنے مولا سے ملانا، اور کوئی کام نہیں. تو جو کوئی ایسا شخص کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کا بندہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو جانتا ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی بیٹھے گا اس گھر سے کہ وہ اب ایک خانقاہ بن گئی، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو، چاہے وہ کیا ہو، اسے کرو. بلڈنگ سے اس میں مقصد نہیں ہے, مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو جاننے والا, اس کے پاس ایک طالب صادق آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یہ بڑی شرط ہے اس میں. کیا شرط ہے؟ طالب کا ہونا مگر صادق ہونا. صادق یعنی سچا. ہاں, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی جو مثال سمجھاتے تھے کہ طالب صادق کس کو بولیں گے, وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے پانی, اس کو پیاس لگی, اس نے پانی مانگا تو باتوں باتوں میں بھول گیا, پانی مانگنے کو بھی بھول گیا, تو جو اس نے طلب پانی کیا تھا اب بھول گیا اور پیاس کو بھی بھول گیا. تو فرماتے تھے اس کو پانی کی صحیح طلب نہیں تھی, یہ اس طلب میں صادق نہیں تھا. اور دوسرا شخص, اس کو پیاس لگی اور اتنی شدید پیاس لگی کہ وہ اس نے پانی طلب کیا. اب جب تک وہ پانی نہیں پیتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا. اس کو پیاس اس شدت کی ہے کہ جب تک پانی نہیں پیتا کوئی کام. ایک شخص نے پانی طلب کیا اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا, پانی بھول گیا, تو اس کو طالب صادق نہیں کہیں گے پانی کا. اور دوسرا شخص پانی کے طلب میں تب تک سب کام چھوڑے ہوئے کہ پہلے مجھے پانی, تو یہ شخص جو ہے یہ طالب صادق ہے. تو اسی طرح سے جب تک اس مومن بندے میں ایسی طلب پیدا نہ ہوتی ہے, ایسی طلب طلب صادق پیدا نہیں ہوتی ہے, تو یہ آگے کا کوئی قدم اس کا صحیح نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اندر طلب صادق کو پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر طلب. اب طلب صادق اب کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے طلب تو کوئی ہے نہیں چوز چوز, ایسے اس کو پکڑ لیا یا اس کو دیکھ لیا یا اس کو کوئی وزن کر لیا یا کسی سے ماپ لیا میجر کیا, ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں طلب. تو کیسے پتہ چلے گا کہ طلب ہے اندر یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ اس نے اس کو اندر سے بے چین کر دیا ہے, اس کو چین نہیں ہے اندر سے. اپنے اس طلب میں بے قرار ہے اندر سے, اپنے مطلوب کی تلاش میں. ایک ہوتا ہے طالب, ایک ہوتا ہے طلب, اور ایک ہوتا ہے مطلوب. طالب طلب کرنے والا, اور مطلوب جس کو طلب کرے. اب اس کو معلوم ہی نہیں میرا مطلوب کیا ہے, یہ بھی مصیبت ہے. اس کو یہ بھی نہیں معلوم میرا مطلوب کیا ہے. اور آج کل کہ انحطاط علمی, علم کے انحطاط, یعنی اس میں جو اتنی گراوٹ آئی ہے کہ جو غیر شریعت میں جو مطلوب چیزیں نہیں ہیں یہ شخص انہی چیزوں کو مطلوب بنائے ہوئے ہیں. یعنی اس نے اپنا مقصد اور مطلوب ان چیزوں کو بنایا جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے, اس کو خبر بھی نہیں. جیسے کہ نماز میں, مثال کے طور پر کہ نماز میں ایسی نماز پڑھوں کہ مجھے نماز میں پورا استغراق حاصل ہو جائے, کہ ایسے نماز میں محب کہ جو دنیا مافیا کی خبر نہ رہے, اس کو مطلوب بنایا. حالانکہ یہ شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے, یہ چیز غیر اختیاری ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور غیر اختیاری کو شریعت نے بندے کو مکلف ہی نہیں بنایا غیر اختیاری چیز کا. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مطلوب ہے کہ میں نماز اس طریقے سے پڑھوں کہ مجھے دنیا مافیا کی خبر نہ ہو, اور یہ چیز ایسا ہونا اس کے بندے کے اختیار میں نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. جیسے رونا, اب کوئی اس چیز کو مطلوب بناتا ہے کہ کہ مجھے خوب رونا آنا چاہیے. نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے ایسے کہ خوب رونا آ جائے. اب یہ رونا جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں ہے؟ یہ غیر اختیاری ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کبھی انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے خود ہی آنسو آ جاتے ہیں, اور کبھی سب رو رہے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا. ساری مجلس رو رہی ہے, سب کے آنسو آ رہے ہیں اور اس کو کچھ نہیں ہوتا. اگر اس کے اختیار میں ہوتا جب چاہتا روتا اور جب چاہتا نہیں روتا, ایسا تو ہے نہیں. رونا ہی آنسو آنا, اور مطلوب جو رونا آیا ہے جو حدیثوں روایتوں میں رونا آیا ہے وہ دل کا رونا ہے, وہ الگ چیز ہے. ہمارے لیے رونا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے, بہت آنسو بہیں. یہ رونا جو ہے یہ غیر اختیاری ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں دل کا رونا, دل میں ندامت پیدا ہونا یہ اختیاری ہے, اس کا مکلف بنایا گیا ہے, اس کی فضیلت آئی ہے. جو آپ روایتوں میں پڑھیں گے کہ رونے کی فضیلت, وہ دل کی ندامت اور دل سے رونا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کو خوب جاننے والے, تو فرمایا کہ اگر آپ کو رونا نہیں آتا رونی صورت بنا, رونا اگر نہیں آتا تو رونی صورت بنا. کیوں ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ میرا امتی مایوس ہو جائے گا, اور مایوسی کفر, نا امید ہو جائے گا. ایک شخص روئے گا اس کو رونا نہیں آئے گا. مجلسوں میں دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ ایک رو رہا ہے, دوسرا اپنے سے نا امید ہوتا ہے, دیکھو مجھے آنسو نہیں آتا, اس کو آنسو آتا ہے مجھے نہیں آتا. آنسو آنا مطلوب نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے. ہاں دل سے رونا, دل میں ندامت, ندم توبہ. توبہ کیا ہے؟ توبہ دو رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے, یہ ایک شرط ہے اس کے لیے. توبہ اصل میں یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو جائے, گناہ کیا اور گناہ کے بعد دل میں ندامت آ جائے. ندامت آ گئی تو یہی توبہ ہو. اس کو اور مؤقت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لیے ہوئے اب دو رکعت چند رکعت نماز بھی پڑھے تو اس پر اس کو اور اس کی زیادہ یہ ہو جاتی ہے تاکید. لیکن اصل جو توبہ کی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے توبہ یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو. کیا ہو؟ دل میں ندامت ہو. تو اب اس کو مطلوب اور غیر مطلوب میں اب بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو نماز میں ایسی صورت ایسا ہونا جیسے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کو ایسا ہوتا تھا اور دوسرے صلحاء اور اولیاء کے بارے میں آتا ہے, تو فرماتے ہیں یہ چیز جو ہے اس کو بولتے ہیں محمود. کیا بولتے ہیں؟ مقصود نہیں بولتے. یہ ہو جائے تو اچھا ہے لیکن شریعت کا یہ مقصد نہیں ہے. شریعت نے مکلف کس چیز کا بنایا؟ اختیاری اعمال کا, جو بندے کے اختیار میں ہے. جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صاف اعلان کر دیا فلاں بات میں کہ دیکھو جو تم میں طاقت نہیں ہے وہ چیز اللہ اس کا بھار تم پر نہیں ڈالتے. اب ایک بوڑھا شخص آ گیا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہا حضرت ایک گناہ بار بار ہوتا ہے, ایک گناہ, لیکن اس سے بچنے کی مجھے طاقت نہیں ہے. اب بوڑھا شخص ہے لیکن اندر سے ندامت ہے, تبھی تو اس بڑھاپے میں اپنی برائی کا اظہار کر رہا ہے. ہاں یہ طالب صادق کی نشانی ہوتی ہے. کیوں؟ یہاں جو مصلح ہے یعنی جس کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے, اور جو اصلاح کا طالب ہے, ان کا جو رشتہ ہے ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا, مریض کا. اگر مریض کو جائے سطر پر کوئی بیماری ہے, اگر وہ اس کا افشا وہ ڈاکٹر کو نہیں بتاتا ہے کہ فلان جگہ مجھے ایسی تکلیف ہے, تو تو اس کا علاج ہوگا؟ اس کا علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر کو تو کشف نہیں ہوگا کہ اس کو فلان جگہ میں جو پردے میں ہے اس میں اس کو ایسی مہلک بیماری ہے. ڈاکٹر کو پتہ نہیں لگے گا. جب تک یہ خود اس کا اظہار نہیں کرے گا, اس کی علامات نہیں بتائے گا, تو اس کا علاج نہیں ہوگا. اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ جب یہ اپنے روحانی امراض ان کو پیش نہیں کرے گا تو اس کا بھی علاج نہیں ہوگا. اب یہ بوڑھا بیچارہ, اس کو اصلاح کی فکر ہو رہی ہے, تو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ایسا ہے کہ بیماری ہے لیکن میرے پاس اس کے بچنے کا طاقت نہیں ہے. کہا بیماری کیا ہے؟ کہا کہ بد نظری ہے, کہ اس بڑھاپے میں بھی بد نظری کا میں مرتکب ہوتا. حضرت نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو, یعنی کہ جو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ بد نظری کا مرض اس میں, یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس سے بچنے کی مجھے طاقت نہیں ہے, یہ تم جھوٹ بولتے ہو. فرمایا حضرت کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ میں بندوں کو ایسی کوئی تکلیف نہیں دیتا جس کے وہ طاقت نہیں رکھتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ بد نظری سے بچنے کا, تو اس کا مطلب ہے بندوں میں سے کسی طاقت موجود ہے. اگر طاقت موجود نہ ہوتی تو حکم نہ ہوتا. اگر طاقت نہیں دی اور حکم دیا تو نعوذ باللہ ظلم ہو گیا. کیا ایسا حکم دے رہے ہیں جس کی طاقت بندے کو نہیں دی؟ پہلے طاقت دی پھر حکم دیا, پہلے گناہ سے بچنے کی طاقت اور پہلے ثواب اور اطاعت کرنے کی طاقت دی پھر حکم دیا, الٹا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نعوذ باللہ من ذالک, کوئی ظلم نہیں ہے. کوئی ایسی ویسی چیز ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو الگ چیز ہے. ہمارے دماغ میں شریعت کے احکام اور ان کی قدر اور ان کی جوازیت اور ان کا صحیح ہونا سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے سمجھ و عقل کا قصور ہے, شریعت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ایک شخص اندھا ہے اور وہ کہتا سورج ہے ہی نہیں, روشنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب یہ چاند نہیں ہے, سورج کو شاید گرمی سے محسوس کرے, اب چاند یہ روشنی کو کیسے محسوس کرے؟ اب کہتا چاند ہے ہی نہیں کوئی چیز. اب یہ چاند میں قصور ہے, اس کی آنکھوں میں قصور ہے. چاند میں چاند تو چاند ہے, اسی طرح شریعت تو شریعت ہے, شریعت اسلامیہ ہے. اس کے آگے کوئی کچھ اس میں کسی جگہ بھی کسی قسم کی کجی اور کمی بالکل نہیں. اگر کسی کو نظر آتی ہے تو اس کے اپنے نظر میں وہ پریشانی ہے. جیسے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا, سب لوگ کہتے نہیں ہے بھائی, وہ قسمیں کھا رہا کہ چاند وہ ہے. کہا بھائی چاند تو ہے نہیں, اتنے دیکھ رہے ہیں, وہ قسمیں کھا رہا ہے. تو کسی کی نظر پڑی, ایک سفید بال اس کی آنکھ پر آ گیا تھا, اس نے ذرا یوں کر دیا اس کو آنکھ پر, ہاں نہیں اب تو ہے ہی نہیں. اب اس کی نظر پر پردہ آ گیا تھا, اب اس کو کچھ سے کچھ دکھ رہا تھا, وہ چیز جو حقیقت نہیں وہ دیکھ رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا. تو اس لیے جو ہے شریعت اسلامیہ میں اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے, شریعت کا قصور نہیں ہے. سمجھے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار ابتلا ہے. ہاں کوئی کہے گا کہ مجھے ابتلا نہ ہو تو یہ مشکل مسئلہ ہے. اور یہ کہ مجھے 100% چین ملے, آرام ملے, سکون ملے, یہ بھی مشکل ہے. کیوں؟ 100% سکون آرام کی جگہ جنت ہے تو وہاں ملے گا. دنیا میں اس چیز کی طلب کرنا یہ تو مشکل ہے. اب یہ غلط طلب کر کے پریشان ہو جاتا ہے. اب پریشان کیوں ہو؟ پریشان یہ اس کے طلب جو بنائی وہ غلط بنائی، صحیح نہیں بنائی. اگر یہ اپنی طلب ہی کو صحیح کرتا، اسلام تو اسلام ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے انہیں رش کرتا، چھوٹے بچوں میں بھی اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو واقعی جو پریشانیاں دنیاوی آتی ہیں تو ایک دم پڑھتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور پھر بے فکر ہو جاتے ہیں. اللہ ایسے ایمان پر سلام. یہ تو ہے ایمان کی بات، یعنی اس پر پکا ایمان ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، ہاں پریشانی آئی، زبردست آ گئی، اب مجھے کیا کرنا، میں نے اپنے آپ تو اسی کو سپرد کیا ہے، مجھے کیا کرنا، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، کس کو؟ وہ تو سب جانتا ہے، اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ تو اپنے بندوں، تو اس کو میرا حال معلوم ہے. کیا پڑھا؟ ارے لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی یہ چیز نہیں ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. یہ امت مسلمہ کے پاس ہے، یہ دوسرے بیچارے کیا جانتے ہیں. ہاں امت نے اپنے خزانے کو کھولا نہیں کہ کیا کیا قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک چیز کو، اس ایک موتی کو لے لو، ایک لال یا ڈائمنڈ یا کیا بولو اس کو، یا یاقوت بولو، اس کو آپ لے لو، پھر دیکھو زندگی کیسی بدل جاتی ہے. ایک دم کرب کرب، سمجھتے ہو، یعنی ایک دم مشکل اور پریشانی میں زندگی اور بھینچی بھینچی زندگی گزر رہی ہے، اور ایک دم اب سکون آ گیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ. مجھے کیا، یہ جسم میرا نہیں، یہ مال میرا نہیں، یہ عزت میری نہیں. کل عزت العزت للہ ہے جمیع، العزت للہ ہے. وہ مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسی میں خوش، میں بھی اسی میں خوش. اور شاعر نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، وہ تیغ آزمائے ہم جگر آزمائے، یعنی وہ تلواروں سے مار رہا ہے، تلواروں کے زخم تو یہ کندھا پیشانی سے یہاں سے لے رہے ہیں. کیوں؟ اپنے محبوب سے تلواروں کے زخم آ رہے ہیں، دشمن سے نہیں آ رہے ہیں. یہ یاد رکھو، خوب سمجھنے کی کوشش کرو، خدا کرے میری سمجھ میں آ جائے. وہ تیغ آزمائے ہم جگر آزمائے، نہ ہو نصیب دشمن. فرمایا یہ چیز دشمن کو بھی نصیب نہ ہو کہ میرے محبوب کی تلوار دشمن پر نہ چلے، میری گردن پر چلے، نہیں تو خدا کرے میری سمجھ میں آ جائے. وہ تیغ آزمائے ہاں جگر آزمائے، ارے بات بات پر شکوے کر رہا ہے، بات بات پر اللہ سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بری چیز. بڑی چیز ہے اپنے مولا سے راضی رہنا. کس میں؟ سکھ میں. خالی سکھ میں نہیں، ہر حال میں، دکھ میں، اپنے مولا سے. یہ جو چیز آئی کہاں سے آئی؟ اس کی تقریر میں لکھی تھی, تو لکھی کس نے؟ لکھی تھی تو یہ چیز بھی کس نے؟ آ رہی ہے کہاں سے؟ مجنون سے پوچھو, اس لیے کے لیے مجنون بننا پڑتا ہے. اگر لیلا کی طرف سے کچھ بھی آ جائے تو مجنون کے لیے وہی سب جنت ہے. صورتاً وہ تکلیف ہو یا صورتاً وہ راحت, وہ تو صورت ہوتی ہے, اس میں حقیقت راحت ہی راحت ہے. اسی لیے کہتے ہیں مومن کے لیے اس دنیا میں رحمت ہی رحمت ہے اور کافر کے لیے زحمت. نقطے کا فرق ہے, ریت اور نقطہ ڈال دو زحمت بن جائے گا. نقطہ اڑا دو, کیسے اڑا دو گے؟ یہ نقطہ کیسے اڑا دے گی؟ اب زندگی زحمت میں گزر رہی ہے, اب اس زحمت کے نقطے کو اڑا دینا ہے, کیسے اڑا دو گے؟ تو اس کا بھر بتا دیا, اس کا علاج اور اس کا انجیکشن بولو, ٹیبلٹ بولو, کیمیا بولو, جو بھی بولو, میں تو اپنے اس کو حوالہ کر, میں نے کشتی چھوڑ دیا, یہ ہاتھ میں سے چپو چھوڑ دیا, اپنے ہاتھ میں سے چپو چپو سمجھتے ہو؟ اب ایک کشتی چلانے والا کشتی کو چلا رہا ہے, اپنے زوروں سے چلا رہا ہے, اس میں تقدیر الہی کے موجوں کے حوالے اپنی اس کشتی کو کر دیا. ہاں, اسی لیے اس کو ناخدا بولتے ہیں اردو میں, کشتی بان کو ناخدا بولتے ہیں. اب اس نے اللہ کے حوالے, سمجھے نہیں سمجھے, اللہ سے محبت اور اللہ سے لو لگانا, تو پھر دیکھو یہ دنیا کیا ہے, اور یہ دنیا کی یہ جو آسودہ دارے میں ہوں وہ طوفان نہیں بنتی. جو آسودہ دارے میں ہوں وہ طوفان نہیں بنتی. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, تیری بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے, ہاں, اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. اب جو آ رہا ہے اپنے محبوب, تو اس کو مٹھائی کی طرح لے لو. صورت اس کی کیا ہو, صورت اس کی جو بھی ہو, جس صورت میں آ رہا ہے. اب صورت کو مت دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو, کون بھیج رہا ہے. صورت کو مت دیکھو, چیز کو مت دیکھو جو آ رہی ہے سامنے, نہیں, فائل کو دیکھو جو اس کے پیچھے ہے. اس کے ریموٹ کنٹرول جس کے دست قدرت میں ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, جس کے قدرت دست قدرت میں ہر چیز ہے, جس کے قدرت دست قدرت سے اور حکمت سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اگر یہ کر لیا تو اس کا درجہ کہاں پہنچ جائے, اور اس کی زندگی کیسی خوشگوار بن جائے. ڈپریشن کا یہاں کیا تھا, وہ تو انگریزوں کے ملکوں میں زیادہ پاگل خانے ہوتے, مسلمانوں کے ملک میں نہیں ہوتے. ڈپریشن اور ان چیزوں ذہنی امراض کے, تو وہ لوگ اس کے یہ ہوتے ہیں پریشان. اب آپ کو ہم اخباروں میں روز پڑھتے ہیں کہ کشمیر میں ذہنی تناؤ سے اتنے لوگ ہیں, اتنے یہ ہیں اسٹیٹسٹکس, فلاں فلاں سائیکیٹرسٹ نے ایسا ایسا بولا. ہاں, وہ صحیح بولتے ہیں, اور جتنا بولتے ہیں اس سے زیادہ یہاں لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے, اس لیے ان مریضوں میں ہم لوگ بھی کیا ہیں, مسلمان لوگ بھی اب ڈپریشن اور یہ سب چیزیں ان میں بھی. اب خودکشی کے واقعہ مسلمانوں کے یہاں جہاں یہ حرام ہے, آئے دن اخباروں میں, تو کیوں ہے ایسا؟ دین سے دوری ہے, دین سے دوری ہے. تو اگر دین کی طرف آتا ہے, اللہ کی طرف آتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا حدیث شریف میں, من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. اب ایک شخص جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کی فکر کرتا ہے, کس کی فکر کرتا ہے؟ اپنی نہیں, جو اپنے بھائی کی, بھائی یعنی دینی بھائی مسلمان کی, تو اللہ تعالیٰ فکر میں رہتا کہ اب میں اس کی حاجت, اب اس کو کیا پریشانی, اس کی پریشانی حاجات کو حل کرنے کے لیے اور مہیا کرنے کے لیے ایسی ذات توجہ کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کو فکر کیا ہوگی, توجہ کیے ہوئی ہے. اگر اس کو یقین ہوگا تو یہ بالکل بے فکر ہو جائے. اس کے سامنے ایسی صورت ہے, ایسی سچویشن ہے, کہتا ہے یہ امپاسبل, کیا ہے, ناممکن ہے, کا حل ہی نہیں ہے, یقین کی کمی ہے. کس کی کمی ہے؟ جو ہو جو کے یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. فولاد جیسی اگر صورت ہے ناممکن کی, اگر ہو زو کے یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ سب ناممکن کی زنجیریں ایسے پاش پاش ہو جائیں گی. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ارے میرا مولا تو مسبب الاسباب ہے, وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, اس کے خزانے میں کسی کی کمی نہیں ہے. کمی میرے ایمان میں ہے, کمی میرے محبت میں ہے, کمی میری عبادت اور اطاعت میں ہے, کبھی کمی میرے معرفت میں ہے, وہاں سے کمی نہیں ہے. جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے, جو اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے, جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھے, وہی اللہ آج بھی. یا آج نعوذ باللہ کچھ کمی ہوئی ہے, وہی اللہ اسی طاقت شان کے ساتھ. ہاں ہمارے پہچان میں اور ادھر کی طرف اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے سمجھنے کی, تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ پر, یہ میرا جملہ نہیں ہے, اکثر میں اس کو دہراتا ہوں, یہ حضرت پیر جان پیر غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اکثر یہ جملہ ہوتا ہے, ایک لڑکے اللہ پر اعتراض کرنا چھوڑ دے. کیا مطلب اعتراض؟ کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا, ہائے میرے ساتھ وہ کیا, ہائے مجھے یہ چیز نہیں ملی, ہائے مجھے وہ چیز نہیں ملی, اس کو یہ ملا, اس کو یہ ملا, مجھے یہ سب, اللہ پر اعتراض. اب یہ مصیبت بھی میرے لیے, تو اپنے آپ کو زیادہ حکیم دانہ سمجھتا ہے اللہ کی نظر نہ ہو سکے اللہ. ارے اس نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بندوں پر اتنی تکلیف ہی نہیں ڈالتا جس کا وہ مکلف نہیں. اب ایک بات اور اسی پر اس کو اختتام کریں گے, یعنی آپ لوگوں کی برکت سے اس پر باتیں آ گئی, بزرگوں کی دعا سے, اللہ کے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کا کوئی اسٹیٹس یا درجہ یا رینک متعین کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو مجھے یہ درجہ دینا, اور یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ سنت اللہ ہے, اللہ کی سنت ہے کہ جب تک یہ ایسے اعمال نہیں کرے گا اس کو وہ چیز نہیں ملے گی. اب اس کو یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے, بہت اونچا درجہ, ٹھیک, اب اس میں عمل نہیں کرتا ہے, درجہ کیسے ملے گا؟ اب جتنی عمل کرنی ہے اس درجے کو حاصل کرنے تک نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو یہ درجہ دیتے ہیں. اب اس پر تھوڑی سی بیماری ڈال دی, صبر کرے گا اور درجہ بڑھے گا. ہاں ڈال دی لیکن ابھی اس درجے کو نہیں پہنچا, اور دوسری مصیبت ڈال دی اور تیسری مصیبت ڈال دی, اور اسے کھینچتے کھینچتے یہ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ رہے ہیں, جذب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. ارے سمجھ جاؤ, یہ جذب ہو رہا, کھینچاؤ ہو رہا کہ یہ درجے تک پہنچانا ہے اس کو. یہ دار الاسباب ہے, یہ اتنا عمل نہیں کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو درجہ دینا, اتنی عمل اسے ہو نہیں رہی ہے, نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے, درجہ دینا چاہتے. اب یہ دار الاسباب اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھو اس لیے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں, لیکن پھر بھی شریعت نے درود شریف کو مشروع کر دیا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پر, اللہ تعالیٰ کو کوئی درجہ ان کو دینا ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن امت کو بات تم درود پڑھتے جاؤ, درود پڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے, عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, ہمیں بھی تفویض اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور عافیت نصیب کرے. آخر دعوانا, اس سب کے ساتھ عافیت مانگنی چاہیے, یہ تو ہیں جب آئیں گی چیزیں اللہ کی طرف سے صبر کرنا, لیکن پھر بھی اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, میرے نزدیک سب سے جامع دعا جو ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ, پہلے عفو پھر عافیت. ہم کمزور بندے ہیں, ہم مصیبتوں کے, لیکن اگر آ رہی ہیں تو گلے لگاؤ اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ سے لیکن عافیت مانگنی چاہیے, ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں, یہ آپ کی طرف سے رحمت ہی ہے. حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ایک بار حضرت حاجی صاحب کو کچھ تکلیف ہے, ہم نے کہا یہ کیا دعا کریں گے, تو عارف باللہ ہے, تکلیف کو دور کرنے کی دعا کریں گے تو ناراضگی کا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو حضرت حاجی صاحب بڑے عارف تھے, کہا اے اللہ یہ جو بیماری بھیجی آپ نے یہ آپ کی طرف سے رحمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں, ایسی دعا کریں. اب بیماری پر شکوا بھی نہیں کیا, لیکن اپنی آج کی کمزوری کا اظہار بھی کیا. ہاں یہ باتیں سمجھنے کے لیے. السلام علیکم.